بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، تلاش کے ایک اور لائیو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس تلاش نامی پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں جو ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں دینی، علمی اور اخلاقی پہلو سے اس طرح کے ہیں کہ جن میں ذرا زیادہ سنجیدگی سے اور گہرائی سے جانے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا ہے جس پر میں غامدی صاحب سے گفتگو کروں گا، اور اس دوران میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر چاہیں تو آپ غامدی صاحب سے بات کر سکتے ہیں، اپنا کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا، اور ہمارے دیگر ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ آپ موضوع سے متعلق سوال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ غامدی صاحب، میں آپ سے پہلا سوال بلکہ آپ سے کہوں گا، تبصرہ فرمائیے گا اس حادثے پر جو سیاچین میں ایک بہت بڑی تعداد، قریباً 125 کے قریب ہمارے جوان اور ان کے افسران اور کچھ شہری بھی برف کے ایک طوفان میں دب گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ملکی اعتبار سے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟
ہر خاص انسان بڑے گرو کے ساتھ یہ خبر سنے گا۔ میں نے بھی ایسے ہی سنی، بہت تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ حوادث بھی ہیں، اور یہ حوادث ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان اس ملک کی قرضوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور بڑے ہی غیر معمولی حالات میں دفاع کر رہے ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو اندازہ ہے، اور پاکستان کے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ سیاچین میں زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہے، اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ کس عزم، کس حوصلے اور کس ہمت کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہاں ان کو جو حالات پیش آتے ہیں ان کا ہم یہاں بیٹھ کے تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ، یہ ہمت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کہ آدمی کو اپنے وطن سے بہت محبت ہو، اس کے اندر غیرت اور حمیت ہو، اس کی سرحدوں کے دفاع کو اپنا فرض سمجھتا ہو، مادر وطن کے لیے غیر معمولی جذبات محسوس کرتا ہو۔ کوئی شخص بھی اپنی جان آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہاں ہر وقت جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا حادثہ بالکل غیر مطلب کا طور پر پیش آیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور انہوں نے شہادت کی موت پائی ہے، اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عزم کو قبول فرمائے گا۔ قوم کو بھی ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ صحیح بھی کرنی چاہیے کہ اس طرح کے نازک پہاڑ کم سے کم ہوں، یعنی جس طرح ہم اپنے لیے امن چاہتے ہیں، اسی طرح ہماری فوجوں کے لیے بھی ہمیں پرامن حالات پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہو سکی اس دنیا میں ہونی چاہیے۔ قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم بھارت میں اور پاکستان میں امریکہ اور کینیڈا کے سے معاملات چاہتے ہیں، اس پہ کوئی ویزے کی پابندی بھی نہ ہو، لوگ آئیں جائیں، ایک دوسرے کے علم سے، فکر سے فائدہ اٹھائیں، زیارت ہو۔ دونوں ملک اگرچہ آزاد ملکوں کی حیثیت سے رہے، لیکن بھائیوں کی طرح رہے، اچھے ہمسایوں کی طرح رہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آدمی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے، اپنا ہمسایا تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ معلوم تھا کہ صدیوں کے لیے ان ملکوں کو اسی طرح رہنا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک دنیا قائم رہتی۔ یہ ممالک بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اس میں یہ بڑی ناگزیر ضرورت تھی کہ ہمارے ہاں امن کی قدر و قیمت کو سمجھا جاتا، دونوں طرف کی لیڈرشپ یہ محسوس کرتی کہ انہیں ہر قیمت پہ امن حاصل کرنا ہے۔ اس ملک میں کوئی معمولی تعداد لوگوں کی نہیں، بستی وہ اربوں کی تعداد میں ہے۔ ان کی فلاح و بہبود کا کوئی کام اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم اپنے اخراجات کا رخ اس طرح کے معاملات سے موڑ کر لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بہبود، لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر نہ لگائیں۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سے تنازعات بھی پیدا ہو گئے۔ انہیں میں سے ایک سیاچین کا تنازع ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دونوں طرف کی فوجوں کو وہاں غیر معمولی حالات میں خدمات انجام دینا پڑتی ہیں۔ اس پہلو کو بھی ضرور اس موقع کے اوپر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کم سے کم ان ہمسایہ ممالک میں اس طرح کے محاذ باقی نہ رہے جن میں ویسے بھی بہت سخت حالات ہیں، اور اس طرح کے حوادث ان کو سخت تر کر دیں۔
اور غامدی صاحب، یہ جو محاذ جیسا آپ نے بیچ میں فرمایا کہ یہ ایک غیر معمولی جگہ ہے جہاں پر جاندار کا اس طرح سروائیو کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ قریباً 20 سے 40 یا اس سے بھی زیادہ منفی درجے ٹیمپریچر ہوتا ہے، دونوں ملکوں کی فوجیں ہیں، اتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، اتنی جانیں اس کے خطرے میں پڑ جاتی ہیں، تو یہ تو چاہیے نا کہ قیادت دونوں ممالک کی مل کے اپنی ان چیزوں کو ریزالو کر لیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایک اسلامی ملک کو یا مسلمانوں کے ملک کو کسی خاص درجے میں رہنا چاہیے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ؟ وہ کیا ریلیشن شپ اسلام بتاتا ہے ہمیں؟
ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن شپ انسانی مریادوں پر ہونا چاہیے. ہمسائے ہیں اور جب دو مالک ساتھ ساتھ موجود ہیں تو دونوں کو پرامن ذرائع کے ساتھ اپنے اختلافات حل کرنے چاہیے. کسی حال میں بھی جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اسلام کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ جنگ و جدال کے لیے اقدامات کیے گئے. جنگ تو ایک آخری آپشن ہوتا ہے, یعنی جب آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہا, صلح و صفائی کے ساتھ معاملات طے کرنے کے ہر دروازے کو بند کر دیا گیا ہے, اس کے بعد آپ جنگ کے لیے آمادہ ہوتے. اسلام میں جنگ کے احکام یقیناً موجود ہیں, لیکن وہ اسی صورتحال کے لیے ہیں جب کسی ظلم کا, کسی عنوان کا ارتکاب ہو اور دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہے کہ آپ بندوق اٹھائیں.
یہ جیسے
کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے ہمسایوں کی طرح رہے, باہمی معاہدات کی پیروی کرے. اس وقت تو دنیا میں اور بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں. ہم سب اقوام متحدہ کے رکن ہے. دنیا میں قومی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا ہے. جمہوریت کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں. یہ صورتحال تو اور زیادہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تنازعات کو ممکن حد تک جلد سے جلد حل کیا جائے اور ہم اچھے انسانوں کی طرح رہیں, جہاں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خالی کر پاتے.
ٹھیک خامدی صاحب, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ذرا ان کی بات سن لیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی
اب میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو سیاچین والا واقعہ پیش آیا ہے, ہمارے اتنے جوان شہید ہوئے ہیں, میں گاندھی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے پہ عذاب نازل ہو رہا ہے؟
جی گاندھی صاحب,
دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ جاننے کا تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کی نسبت کے لیے ہمارے پاس ایک قطعی حجت ہونی چاہیے. لیکن اتنی بات اصول میں کہی جا سکتی ہے کہ کسی قوم پر جو حوادث آتے ہیں ان میں جس طرح اللہ کا عام قانون کام کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح بعض اوقات قوم کے جرائم اور بالخصوص اس کے ارباب الوقت میں لیڈرشپ کے جرائم کی سزا بھی ملتی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہمیشہ کے روپ میں مل رہا ہے. ہم بارہ دیکھتے ہیں کہ جب ارباب الوقت حدود سے تجاوز کرنے لگ جاتے ہیں, جب وہ عوام کا خیال نہیں رکھتے, جب وہ ان کی فلاح و بہبود کو اپنا اصلی مقصود نہیں بناتے, جب وہ قوم کو دھوکہ دیتے, جھوٹ بولتے, فریب کاریاں کرتے ہیں, جب وہ اپنی سیاست بازیوں کو اپنا اصلی مقصود بنا لیتے ہیں, تو وہ قوموں کے لیے تباہی لانے کا باعث بن سکتے ہیں. اس کو آپ کس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون جس طریقے سے قدرت کے دوسرے قوانین ہے اس معاملے میں بھی جاری ہے, اور جس طریقے سے آپ آگ دکھائیں گے تو آگ شعلہ گل ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے قانون کے کردار نکلتے ہیں. اور اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بارہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کو ان کے اس طرح کے جرائم اور اس طرح کی غلطیوں کی سزا بھی دیتے ہیں. لیکن متعین طور پر یہ کہنا کہ فلاں معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ کہنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ میری طرف کسی بات کی نسبت علم کے بغیر نہیں.
عامر صاحب, میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں, وقفے کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں, تو آپ سے میں یہ معلوم کروں گا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں یا لیڈرشپ کی جو خطائیں ہیں ان کا کوئی اثر ہوتا ہے اس طرح کے, یا وہ سبب بنتی ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے, تو میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کیوں ہمارے عام لوگ اس کا شکار بنتے ہیں, غریب لوگ یا ہمارے ملک کے ملازم یا ہمارے فوجی, اس طرح جیسے کہ یہ حادثہ پیش آیا. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہیں, اور ایک کالر ہیں, وہ پوچھنا چاہتے ہیں غامدی صاحب سے. فرمائیے جناب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا جاوید صاحب سے سوال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بیان فرمایا کہ جو سیاچین کے پانچ شہید ہوئے ہیں, تو یہ شہادت کا کون سا اصل کیا ہے؟ اسلام میں شہید کس کو کہتے ہیں اور کس کو ہمیں شہید نہیں کہنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے.
ٹھیک غامدی صاحب,
یہ شہید کا لفظ ہمارے ہاں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس کا خالص دینی مفہوم ہے, وہ قرآن مجید سے بھی واضح ہے اور وہ حدیث سے بھی واضح ہے, یعنی جو شخص اپنی جان دے کر اللہ کی گواہی دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنی جان فی سبیل اللہ دی ہو, یعنی وہ اللہ کے دین کے کسی کام کے لیے نکلا ہو, اللہ کی راہ میں نکلا ہو اور اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. اس کی آخری شکل یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلا ہو, کسی ظلم کے خلاف, کسی عدوان کے خلاف, اور اس کا جذبہ یہ ہو کہ وہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ظلم کے استحصال کے لیے میدان میں آیا. اس طرح کی صورتحال میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دینی لحاظ سے شہادت کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس کے لحاظ سے ہمارے ہاں یہ سماجی اصطلاح بن گئی, اور اگر آپ دیکھیں تو ایسی اصطلاح بن گئی ہے کہ اب اس کو غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں. ہندوستان میں تو یہ عام رہا ہے, جیسے بھگت سنگھ کے بارے میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے, سیاسی لیڈر بھی استعمال کرتے ہیں, ان کے پیروکار رہنماؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ہر گروہ کے اپنے اپنے شہدا وجود میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. میں نے جب اس کو استعمال کیا تو ظاہر ہے کہ اس پہلو سے استعمال کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ وہ جہاد اور تقوی کے جذبے کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتی ہے. یہ ایک مسلمان فوج کے بارے میں حسن ظن ہے, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مادر وطن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, اگر کوئی ظلم اور عدوان کے ساتھ اس کی طرف میری نگاہ سے دیکھے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور وہ اسی جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے ہیں. اب اگر کسی شخص کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے, یا اس کا جذبہ یہ نہیں ہے, یا وہ محض ایک پروفیشنل فوجی کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے, تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن بحثیت مجموعی مسلمانوں کے بارے میں چونکہ یہی گمان رکھنا چاہیے, اور ہمیں اسی کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو, چنانچہ ہم اپنی فوج کے سپاہیوں کے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ وہ شہادت کے جذبے سے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. چنانچہ میرے نزدیک اس لفظ کے استعمال میں کوئی معنی نہیں, کیونکہ جب بھی کوئی گروہ اللہ کے دین کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دیتا ہے, یا کوئی فرد اللہ کے دین کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دیتا ہے, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور جان ایسی چیز نہیں کہ آدمی آسانی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے بارے میں ہم اسی گمان کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں.
اور غامدی صاحب, معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فوج کی جن اصولوں پر تربیت ہوتی ہے, جو رہنما ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں, وہ یہی ہے جہاد کا جذبہ اور خدا کے حضور پیشی کا جذبہ, اور اس میں ظاہر ملک کی حفاظت کا فریضہ بھی شامل ہوتا ہے. ایک کالر
اور موقع قرار دیا گیا کہ ایمان, تقوی اور جہاد.
جی بالکل سر.
ایک فوج اپنے بارے میں جب یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر میدان میں اتر رہی ہے, وہ اللہ کے حدود کی پیروی کرے گی, اور وہ جہاد کے جذبے کے ساتھ جو خدمات انجام دے رہی ہے, اب اس میں اگر فرق کیجیے کہ کسی موقع پر ہمارے رہنماؤں نے کوئی فیصلہ کرنے میں غلطی کی ہے, یا فوج کی قیادت میں غلطی کی ہے, تو یہ اس کی غلطی ہے, عام سپاہی کو اس سے تعلق نہیں ہوتا. وہ جو اسی جذبے کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے اترتا ہے, مستثنیات پیدا ہو سکتی ہے, اور اس کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا, اس کا فیصلہ کرنے کا ہم کوئی اختیار نہیں.
ٹھیک, غازی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے. خواتین حضرات, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ غامدی صاحب تشریف فرما ہے, ہماری بات ہو رہی ہے ان سے آپ کے سوالوں کی روشنی میں, اور اس موضوع پر کہ یہ جو ہمارے ہاں کوئٹہ اور گلگت میں حادثہ پیش آیا تھا, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں, ہماری کیا غلطیاں. غامدی صاحب, اس پر آپ ارشاد فرما رہے تھے.
جی, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کے تمام عوامل ہم نے خود جمع کیے ہیں, ان کو پروان چڑھایا ہے, ہم آج بھی سرپرستی کر رہے ہیں, اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جب ہم غلطی کریں گے تو اللہ ہی کا قانون ہے جس کے تحت کچھ نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مداخلت کر کے یہ فساد پیدا کرا دیا, وہ ایسا کبھی نہیں کرتے. ہم نے یہ سب کچھ یہاں فراہم کیا ہے اور پھر اپنے سیاسی مقاصد کے تحت اس کو مزید آگ دکھائی ہے. ہمیں اس پر توبہ کرنی چاہیے, اس پر خدا سے رجوع کرنا چاہیے, ہمیں سچ بولنا سیکھنا چاہیے, ہمیں مذہبی چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے باز آ جانا چاہیے, اور آخری چیز یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اس کے عوامل کہاں کہاں ہیں, اور پھر پوری سوسائٹی کو ان عوامل کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, رامی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سن لیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, کوئٹہ سے بول رہا ہوں, خرم کمبیز.
جی خرم صاحب فرمائیے.
سر میں ایک سوال ہے, تھوڑے سے پروگرام کے فوٹو ہٹ کے ایک میرا کوشچن ہے کہ کسی کے حق کے کھانے کے بارے میں کیا اسلام اور شریعت اور قانون کیا کہتا ہے, جبکہ ایک بہت بڑا فورم پہ بیٹھا ہوا عالم اور بہت بڑا اسکالر خود ہی اس بندے کا حق کھانے والا ہو, تو اس کے بارے میں ہمارا یہ ہماری شریعت ہمارا قانون کیا کہتا ہے, जबकि इस तरह के ये ढोंग और ये बेचाने वाले जो बैठे होते हैं स्कॉलर, और उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? आया ऐसे इस्लाम के जो है बड़े कहने वाले, उन इस्लाम का दर्द देने वाले, उनके बात पे अमल जाए या अमल किया जाए या नहीं?
ठीक है,
जब खुद ही
बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। रामजी साहब, इससे पहले कि मैं वो शिया सुन्नी मसले पर अपनी बात को खत्म करूं, ये चाहूंगा कि आप मुझे कुछ ये ब्रीफली बताइएगा कि ये दुनिया भर में जो हमारे इस्लाम के दो बड़े ग्रोह हैं, शिया और सुन्नी, इनमें हम देखते हैं कि ईरान, शाम, बहरीन, सऊदी अरब और ये गल्फ की रियासतें, आप जानते हैं किस किस जगह पर इन किस फिरके की अक्सरियत है और वहां हुक्मरान कौन है। आप देखते हैं कि सीरिया में और बहरीन में तो ये खासतौर से चपकलिश बहुत नुमाया है, ये फिर लबनान में भी है, ये सऊदी अरब भी इसका शिकार होने को लगता है कि करीब है। ये तारीख में इससे पहले ये मसला इस तरह गालिबन नहीं उठा जिसमें आलमी सतह पर ये कश्मकश इस दर्जे पहुंच गई हो कि हमारे दुश्मन भी इससे फायदा उठा रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा हलाकतों का बायस बन रहे हैं।
हमारे मुल्क में तो इसकी सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस पर हम बात कर चुके हैं। जहां तक बाहर के ममालिक का ताल्लुक है, अरसे से ये दोनों गिरोह आबाद रहे हैं, इनके आपस में ताल्लुकात और रवाबित रहे हैं, ये इकट्ठे काम करते रहे हैं। वहां अगर कोई कश्मकश या कशाकश की सूरत कहना चाहिए पैदा होती है, तो उस वक्त पैदा होती है जब सियासी मफादात एक दूसरे से टकरा जाते हैं या किसी एक गिरोह के खिलाफ कुछ सियासी इकदाम किए जाते हैं। देखिए, जहां कहीं भी कोई हुकूमत कायम होगी, मौजूदा दौर में जमहूरियत के हक में इनकलाब बरपा हो चुका है, जहनी और फिक्री इनकलाब बरपा हो चुका है, अमली तौर पर जमहूरियत की बुनियाद पर हुकूमतें कायम है। इसमें यह नागुजीर है कि जहां किसी गिरोह की अक्सरियत है, हुकूमत में उसका जहूर हो। जब आप जमहूरियत के उसूल को मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको उसके इस नतीजे को भी मानना चाहिए। तो जहां जहां इस नतीजे को नहीं माना जा रहा, वहां लोग ये समझते हैं कि इस्तेदादी हुकूमतों के खिलाफ हमें मुनज्जम होकर हथियार उठा लेने चाहिए। अब जब ये हथियार उठाए जाते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह एक गिरोह के नुक्ता नजर को हुकूमत की ताकत हासिल है, तो आपसे आप दूसरे गिरोह की हमदर्दियां उस हुकूमत के साथ हो जाती है, और इससे अफराद के दरमियान भी कशाकश की नौबत आ जाती है। बाद मौकों पर तशद्दुद भी हो जाता है, जैसे पिछले दिनों में हुआ, वो बिल्कुल उसी नौयत का तशद्दुद था जिस तरह के आपने लीबिया में देखा, जिस तरह के आपने मिस्र में देखा, कि वहां जब तहरीक चली और एक खास मरहले पर पहुंच गई और हुकूमत ने उसको कोई खास काबिल इतना नहीं समझा, तो फिर लोगों ने हथियार भी उठा लिए और बैनुल अक्वामी ताकतों ने बिल्कुल बरबला हथियार उठाने वालों की मदद की। वो एक बिल्कुल दूसरी चीज है। हमारे यहां मामले की नौयत उससे मुख्तलिफ है और हमें इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। वो चीज तो जहां इस्तेदाद होगा वहां पैदा हो जाएगी। इस चीज के लिए अलबत्ता हमारी सोसाइटी के अंदर चूंकि बाकायदा हुकूमत कायम है और सिविल सोसाइटी भी बड़ी हद तक मुनज्जम है, उसे जायजा लेकर देखना चाहिए और इसमें बाज इकदाम है जो करने नागुजीर है। अगर वो हम इकदाम नहीं करेंगे तो ये चीज हमारे सर पर चढ़कर बोलेगी और उस जगह हमें पहुंचा देगी कि जहां हमारी कौम के वजूद को खतरा लाएगा।
मैं गांधी साहब इस पर आपसे भी बात करता हूं, लेकिन एक कॉल लेने की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, फरमाइए
जी। गांधी साहब से बात करनी थी
जी, आप फरमाइए, आपकी बात वो सुन रहे हैं।
अच्छा अच्छा सर, किसी को अगर नहक कत्ल कर देना
जी,
तो उसकी घर में मतलब बच्चे छोटे हों
जी,
और कोई उसको मकतूल है उसके साथ कोई देने वाले ना हो
जी,
फिर वो उसकी बीवी बच्चे बदवाया ने, तो उस पर असर होगा जो नाहक जो कत्ल किया है उन पर।
बहन, आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं पहले आप ही का सवाल गांधी साहब के सामने रख देता हूँ। गांधी साहब, ये एक दुखी बहन लगती है, आपने सवाल सुना उनका?
जी मैंने सुन लिया। देखिए, बात ये है कि जिस आदमी ने कत्ल कर दिया है उसको तो अब मेरी आपकी किसी बददुआ का भी कोई मसला बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने उसके बारे में बयान फरमा दिया है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े जुर्म का इर्तकाब किया। शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा जुर्म है वो ये कत्ल ही है, और अगर किसी मुसलमान को कत्ल किया गया है तो जुर्म की शनाख्त और भी बढ़ गई है। कुरान मजीद तो ये कहता है कि किसी एक इंसान को कत्ल कर देने वाला शख्स असल में पूरी इंसानियत के कत्ल का मुजरिम है, तो वो इसी हैसियत से क्यामत में पेश होगा। रह गई ये बात कि दुनिया में उसके साथ क्या होता है, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि बसा औकात सजा की इब्तदा दुनिया से भी हो जाती है, और मुमकिन है कि जिन साहब का ये जिक्र कर रही हैं, अगर उन्होंने कत्ल नाहक किया है तो उसके कुछ नतायज वो दुनिया में ही भुगत लें, लेकिन आखिरत तो मौजूद है और वो जब दिन आ जाएगा तो उस दिन हर शख्स सामने खड़ा होगा और हमारी ये बहन भी खड़ी होंगी, اور اس موقع پر معاملہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ پھر جو رویہ وہاں اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کو نافذ کر دیں.
رانی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے, میں چاہتا ہوں مختصر آپ وہ پلیز بیان کریں.
دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کی طرف میں بہت توجہ دلاتا رہا ہوں, یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنا ہوگا. یکساں نظام تعلیم کے بغیر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. مذہبی تعلیم کا موجودہ نظام ہر حال میں خرابیوں کا باعث ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ذرا ہمیں دکھائی تھی کہ مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام ہو. یہ کام تو اہل علم کرتے ہیں, لیکن اس کام کو سوسائٹی تک پہنچنے کے راستے میں مذہبی پیشوا رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں. اس میں ان رکاوٹوں کو پوری طاقت قوم کی اور اپنی سوسائٹی کی استعمال کر کے دور کرنا ہوگا. یہ دور ہوگی تو اس کے بعد نیا فکر لوگوں تک پہنچے گا, اور اس سے ان کے ذہن بدلیں گے, ان کا انداز نظر بدلے گا. اس سے عظیم تبدیلیاں آئیں گی اور آ سکتی ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور جب مذہبی طبقات رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ہمارا میڈیا اور ہمارے مختلف ادارے بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, تو نتیجے کے طور پر وہ باتیں ٹھیک طرح سے سوسائٹی میں جہاں جانی چاہیے نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو تنظیمیں اور جماعتیں بنتی ہیں ان کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے. وہ سیاسی جماعتیں بنے, وہ اگر کوئی مذہبی کام کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں, لیکن وہ نفرت کی بنیاد پر نہیں بننی چاہیے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات کہیں, لیکن اپنی بات کے ساتھ اگر آپ دوسروں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں اور ان کے قتل کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں یا ان کے خلاف تشدد پر لوگوں کو ابھارتے ہیں, تو اس کا بہت دقت نظر سے جائزہ لینے والے باقاعدہ ادارے وجود میں آنے چاہیے, اور جہاں کہیں اس کی ادنا درجے کی بھی شکایت ملے ان لوگوں کو کیسر کردار تک پہنچا دینا چاہیے. وہ سوسائٹی کے بدترین دشمن ہیں, ان کا وجود گوارا نہیں کرنا چاہیے. فرقہ بندی اور اس طرح کے جتنے بھی عناصر موجود ہوتے ہیں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو ان میں تشدد پر اترے ہوتے ہیں, ان سے آسانی سے قانون اور سوسائٹی نمٹ لیتی ہے. پھر جب کوئی شخص باقاعدہ جرم کا ارتکاب کر دے تو ہمارے جو موجودہ نظام ہے, یعنی جس میں ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا اقدام کرتے ہیں یا کاروائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد عدالت تک لے جاتے ہیں, اس کو بہت شفاف ہونا چاہیے. اس طرح کے مجرموں کے معاملے کی خصوصی نوعیت اگر ہم نے دہشت گردی کے لیے الگ عدالتیں بنا دی ہیں تو ان کے لیے بھی فوری سماعت کی عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو کاٹ دینا ضروری ہے. یہ اگر نہیں کاٹا جائے گا تو یہ پورے جسم کو سرطان کے مرض میں مبتلا کر,
یعنی منافرت پھیلانا اتنا بڑا جرم ہونا چاہیے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟
میرے نزدیک تو یہ فساد فلرف کا جرم ہے, یعنی اس کے اوپر سخت سے سخت اقدامات خود قرآن نے تجویز کر دیے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے فساد پیدا کرنے والے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو ابر انداز طریقے سے قتل کی سزا دی جائے, ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں, ان کو شریف دے دی جائے. بہت سخت سزائیں آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. یہ سرتسر فساد پھیلانا ہے, یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں. ہمیں بات کہنی ہے, ہم دوسرے پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ شائستگی سے ہو, تہذیب سے ہو. دوسرے کی بات کا راستہ نہ روکا جائے, اس کے اوپر مختلف قسم کے فتوے نہ لگائے جائے, مختلف قسم کے القابات دے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. بس جو بات ہے اس کا علمی جواب مجھے بھی دینے کا حق ہے, دوسرے کو بھی دینے کا حق.
گاندھی صاحب آپ سے
کرے وہ ناقابل معافی.
آپ سے ہمارے ناظرین اور کچھ سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. خاتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خاتین حضرات, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں اس سیگمنٹ کی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب. سر ایسا ہے کہ میرا رامجی صاحب سے سوال ہے, سردار زرداری کا یہ جو دورہ بھارت ہے
جی,
اس سفر کے جو اخراجات ہوں گے قومی خزانے پہ
جی,
اس کا دینی اور اخلاقی پہلو کیا بنتا ہے؟
جی رامجی صاحب,
میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو جب بھی کبھی اپنے کسی مج کے کام کے لیے جانا ہو تو قومی خزانے پر اس کا کوئی بار نہیں پڑنا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح کے معاملات میں اخلاقی اصول کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. طرح طرح کی تعویلات کر کے ہم قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں, عام رویہ یہی ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کا بھی یہی تقاضا ہے, اور جو جمہوری روایات اچھے ممالک میں قائم ہوئی ہیں ان میں بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی قومی مقصد کے لیے نہیں سفر کر رہے ہیں یا کسی سرکاری مقصد کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں اپنے اخراجات اپنی ہی جیب سے کرنے چاہیے. ہم نے تو وہ روایات قائم کی تھی جس میں آپ کے علم میں ہے کہ سید محمد بن عبدالعزیز نے ایک شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیا بجا دیا تھا کہ میں سرکاری دیے کی روشنی میں اپنے کسی مچ کے معاملے پر گفتگو بھی نہیں کر سکتا. یہ تو خیر وہ بڑے غیر معمولی معیارات تھے, جو شاید تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے کبھی لوگوں کے سامنے آئے نہ بعد میں آ سکیں گے, لیکن اس کا اہتمام تو کم سے کم کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اخراجات کا کوئی بار قومی خزانے پر نہ پڑے. ابھی جو سفر ہو رہا ہے اس کی کیا صورت ہوگی, اس میں کیا کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے. میں خودگمانی رکھتا ہوں کہ جناب صدر نے اسی کا اہتمام کیا ہوگا کہ اس کے اخراجات خود برداشت.
ہاں ان کی طرف سے اعلان تو کوئی نہیں آیا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ اپوزیشن نے نہ کورٹس نے اس چیز کا نوٹس لیا. ظاہر ہے اس پر آواز بلند کرنی چاہیے. ان صاحب کا شکریہ, میرے خیال میں یہ ایک اہم بات تھی جو انہوں نے چھیڑی, اور صدر صاحب کے پاس اگر وسائل ہیں تو انہیں خرچ خود ہی برداشت کرنا چاہیے تھا. رامی صاحب, میں اسی سفر کے حوالے سے آپ سے یہ بھی دریافت کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ گئے ہیں اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر حاضری کے لیے, تو یہ جو ہمارے ملک کی قیادت کا اس سے پہلے بھی کئی صدور وہاں جا چکے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی گئیں وہاں پر, مشرف صاحب نے بھی جانا چاہا, اور غالباً ہمارے صدر ضیاء الحق صاحب بھی وہاں گئے تھے, تو یہ قبروں پر اس طرح زیارت کے لیے جانا جس کو ہمارا میڈیا لکھتا ہے وہاں پر حاضری کے لیے جانا, یہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیسا ہے؟ دیکھیے, مذاہب
کی دو صورتیں ہیں. ایک تو الہامی مذاہب ہے, جیسے یہودیت ہے, مسیحیت ہے, اور پھر بعد میں اسلام جس کو ہم کہتے ہیں. الہامی مذاہب سے میری مراد یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا انتخاب کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے دین کی تعلیم دی. ان مذاہب کی تو آخری صورت اب وہی دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم کو ملا ہے. قیامت تک کے لیے یہی خدا کی بات ہے, اور جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا ہے اسی کو ہم دین کہہ سکتے ہیں. اس میں تو اس طرح کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو تعلیم ہم کو قرآن مجید نے دی ہے یا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے, وہ بالکل واضح ہے کہ آدمی کو خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے, اسی میں سر سجود ہونا چاہیے, اپنے پروردگاری کے آستانے پر اپنا سر رکھنا چاہیے. اگر کوئی نظر بھی پیش کرنی ہے تو اسی کو پیش کرنی چاہیے. اس کے سوا ہر دروازہ اپنے لیے بند سمجھنا چاہیے, اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے, اور اپنا سر اپنے مالک کے سامنے رکھ دے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے, اس سے بھی آگے اگر ہمت ہو تو حرم میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جن جگہوں کو مقدس قرار دیا گیا ہے, جہاں آپ جا سکتے ہیں اور جا کر آپ اپنے پروردگار کے حضور تقرب حاصل کرنے کی کوئی صحیح کر سکتے ہیں. یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے کہ صرف تین جگہ ہیں کہ جہاں آپ برکت کی غرض سے یا ان کو مقدس سمجھ کے سفر کر سکتے ہیں. ایک بیت المقدس ہے, ایک بیت الحرام ہے, اور ایک رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی مسجد. اس کے علاوہ کسی شخص سے خدا کے سوا مدد مانگنا یا اس کی مدد پیش کرنا, اس کی الہامی مذاہب میں کوئی گنجائش کبھی نہیں رہی. اور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں. وہی امراض کو دور کرتا ہے, وہی آپ کی ہمت بڑھاتا ہے, اسی سے آپ کو مدد مانگنی ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پانچ وقت اپنی نماز میں ہم جس طرح اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ تناب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اسی طرح اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ تنسعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کے جذبات جب آدمی پیدا ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہے, تکلیف ہے, استاد آ گئی ہے, ذاتی جگہوں کو بھی بہت سی استاد سے سابقہ پڑتا رہتا ہے, تو وہ کہاں جائے. دین تو یہی کہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے, اور پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے عدل کا اہتمام کرے, جو عدل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو فراہم کرے.
فاندی صاحب, ایک کال,
عمل کو پاک رکھے, اپنے کردار کو پاک رکھے, اپنی سیرت کو پاک رکھے, الہامی مذاہب کو یہی کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں غریب تک صوفیانہ مذاہب عقائد کی بڑی حد تک آمیزش ہوئی ہے.
غامی صاحب, یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو مجھے انٹرپٹ کرنا ہے, ایک میں کال لے لوں, بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, میں پھر یہ بات آپ سے جاری رکھتا ہوں, ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. جی میرا غامی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم پہ یہ قرآن ہم پر ہے, ہم ان کے لیے جانے کی دعا کر سکتے ہیں؟
نہیں, سمجھ میں نہیں آئی بات, پھر کہیے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ہم پہ ان حکمران جو ہم پہ جو حکومت کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کوئی جو دعا ہے جانے کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں؟
اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, صحیح. میں آپ کا سوال غامدی صاحب سے پوچھتا ہوں, ذرا ٹھہر کے وہ بات مکمل کر لیں. غامدی صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں, جو صوفیانہ مذاہب ہیں, ان کے حوالے سے.
صوفیانہ مذاہب کا بڑا غیر معمولی اثر ہے ہمارے ایمان پر, اور یہ اثر کہیں ایک جگہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حکمرانوں کا یہ معاملہ ہے, حیثیت مجموعی ہماری پوری قوم میں اس کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں. آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال کتنی غیر معمولی شخصیت ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ اپنی تعلیم کے لیے جا رہے تھے تو وہ پہلے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ٹانگے درا میں وہ نظم موجود ہے التجائے مسافر کے نام سے, جس پہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ بدرگاہ حضرت محبوب الہی دہلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نے انہوں نے کیا فرمایا ہے. وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا, بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا, ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم, نظام محل کی صورت نظام ہے تیرا, تیری لہج کی زیارت ہے زندگی دل کی, مسیح و خبر سے اونچا مقام ہے تیرا, نہاں ہے تیری محبت میں رنگے محبوبی, بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا, اگر سیاہ علم داغے لالا ظاہر تو ہم وگر کشادہ جبینم گلے بہارے تو ہم. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا عمومی نظر کیا رہا ہے. اس کو خوشعقیدگی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے یہاں دین بن چکی ہوئی ہے. دین بھی یہی ہے,
مسیح اور خضر سے اونچا مقام
ضرور ہوتا ہے جی. اس میں حکمرانوں کو تنہا آپ کو مورد الزام نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے اندرا, مجھے کال اور لینی ہے. السلام علیکم. ہیلو,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, فرمائیے جناب.
بھائی جان, میرا سوال یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ملک کے حالات واقعات پر جو یعنی کہ گاندھی صاحب یہ مشورے دے رہے ہیں, یعنی کہ نیک باتیں کر رہے ہیں
جی,
تو میرا سوال یہی ہے کہ جو حالات.
جی فرمائیے.
تو بھائی یہی ہے کہ کل یعنی کہ جیسا کہ سکردو میں پاکستان کے فوج کا یعنی کہ یہ ہوا ہے کہ گلیشیئر گرا ہے, بس گرا ہے, تو سیاستدانوں کو یا سیاستدانوں کو یا یعنی کہ علماء کو بیٹھ کر ملک کی فوج کو یعنی کہ دعا کرنی چاہیے تھی.
ٹھیک,
تو ان لوگوں نے تو یعنی کہ دوسرے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا. تو میرا یہی سوال ہے کہ یہ کیسے یعنی کہ تبدیل ہوگا, یہ ملک کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے جب اپنی فوج کے آدمی مر رہے ہیں, دہشت گردی میں مر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر کے بیٹھنا چاہیے, تو پھر یعنی کہ ان کو حالات میں نظر رکھتے ہوئے ان جوانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے نوجوان سرحدوں پر حفاظت ہماری کر رہے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر رہے, یہ دوسروں کو ایک دوسرے کے گلے شکوے باپ کے نماز جنازوں پر اتنا آدمی تھے اتنا آدمی پڑھتے, تو یہ کیسے تبدیل ہوگا ہے نظام. میرا عام سے سب سے یہی سوال ہے کہ ان سیاستدانوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. اچھا غامدی صاحب, آپ وہ بات کر رہے تھے, اس میں کالر کو مجھے لینا تھا یہ بات کہ ہمارے ہاں اب یہ چیز مقبروں پر جانا اور ان شخصیات کو جو صوفیہ کے نام سے ہمارے ہاں بڑے مراکز بن گئے اور لوگ وہاں جاتے ہیں, یہ کچھ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا, ہمارے ہاں روایات بہت یعنی مضبوط ہو گئیں. آپ نے دین کی صحیح بات ہمیں بتا دی ہے, تو اس کی طرف ہم رخ کیسے کریں گے, یہ تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے کہ حکمران اور عام آدمی سب اس کے بارے میں دین کے صحیح ماخذ کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں.
یہ کرنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے. دیکھیے ایک بڑا لمبا دور گزرا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام نے اس طرح کی ہر چیز کو جل سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے خالص توحید کی دعوت پیش کی ہے. اس زمانے میں تو یہ چیزیں اب اتنی نہیں رہی, لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ دور دنیا پر گزرا ہے جس میں صدیوں پر شرک کا غلبہ تھا اور صحیح شرک کا غلبہ تھا. اس طرح کی بہت سی چیزوں کے بارے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں اور تعویل میں بھی آپ کسی دوسرے کو کوئی مہلت دے سکتے ہیں, لیکن بالکل صریح شرک رہا اور اس کے خلاف انبیاء نے جدوجہد کیا. وہ جدوجہد انہوں نے کیسے کی؟ انہوں نے استدلال کے ساتھ صحیح بات بازی کی. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں میں اس کو پھیلانا چاہیے. قرآن مجید کا سادہ ترجمہ یہ دعوت کی بنیاد بن جانا چاہیے. ایک ایک شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے, کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ سادہ ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ لے تاکہ وہ پیغام اس تک پہنچ جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں پہنچا دیا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ ہمیں یہ اعتماد ہو کہ ہمارا پروردگار براہ راست ہم سے مخاطب ہے.
وقت ختم ہو رہا ہے, دو سوال تھے وہ کم و بیش ایک طرح کے تھے. لوگ حکمرانوں سے بیزار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کو گھر بھیج دیا جائے, وہ ان کے لیے دعا کرنے کو آپ سے کہہ رہے ہیں, اور آپ نے وہ سوالات سنے. میں چاہتا ہوں آپ کو بہت مختصر ان کو جواب دے دیجیے پلیز.
یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی کرنی چاہیے. اور دعا یہ ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ ہم نے قائم کیا ہے, اس میں لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ووٹ دیں اور اپنے حکمرانوں کو تبدیل کر لیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ خدمت انجام دیں, آگے بڑھیں, لوگوں کے اندر بھی اس کا شعور پیدا کریں. جو لوگ اتنی بیزاری محسوس کرتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور بتائیں کہ سیاستدانوں سے ہم کو یہ شکایات ہیں یا فلاں فلاں معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے, پھر لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. کیونکہ جو لوگ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں قطع نظر لوگوں کی آرا کے بھارت ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور عوام نے ان کو منتخب کیا ہے, تو جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ 5 سال تک ان کی رہنمائی کریں. اس کے بعد جب انتخابات کا موقع آئے گا تو ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے, اور جن لوگوں کے اندر یہ دائیہ ہے جمہوری معاشرے میں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ جائیں اور لوگوں کی رائے کو ہموار کریں. اگر لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خود بخود حکمران تبدیل ہو جائیں.
اور آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اچھی روایت ہے کہ حکمرانوں کے حق میں بد دعا کی جائے؟
میرے خیال میں تو دعا کرنی چاہیے, یعنی یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ بھی اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو اگر موقع ملا ہے تو ان کی اصلاح ہو, ان کے دل و دماغ کھلے, وہ قوم کے سچے وفادار بنے. بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, دعا کرنی چاہیے خیر خائی کے جذبے کے ساتھ, اور اس میں کسی خاص پارٹی یا کسی خاص گروہ کو ہدف بنائے بغیر اس جذبے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے ملک کی زمانے میں کار سنبھالے, کسی بھی درجے میں سنبھالے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے احکام کی بھی پیروی کی توفیق دے اور اس ملک کا بھی سچا وفادار.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دی اور آپ نے تبصرہ بھی فرمایا ہمارے یہاں کے جو اہم حالات و واقعات ہیں. خواتین حضرات, یہ پروگرام آج ختم ہو رہا ہے. ہم نے اس کو ایک نئے انداز میں آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کو. اجازت دیجیے, خدا حافظ.